اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب آپ اگین اپنی قدرتوں کی بات بتائی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی مادہ نے کیا اٹھایا ہے. صرف انسان کی بات نہیں یہاں پہ کی جا رہی, کسی بھی مادہ, جو ہر مادہ ہے, کل انسا, ہر مادہ نے کیا اٹھایا. اب مادہیں سوچیں آپ, فیمیلز اس زمین پہ ہی صرف آپ دیکھ لیں کہ کتنی فیمیلز ہیں. ہر ایک سپیشی کو سوچیں تو آپ دیکھ لیں, پرندے دیکھ لیں, کوئی پرندہ, ایک چڑیا دیکھ لیں, ایک عقاب دیکھ لیں, ایک شیر دیکھ لیں, کتنی سپیشیز ہیں, ان سب کی فیمیلز, اس طرح انسان دیکھ لیں, جنات دیکھ لیں, ان سب کی فیمیلز جو ہیں انہوں نے کیا اٹھایا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں گے ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا اٹھایا ہوا ہے, ہم بھی اب الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لیتے ہیں. تو آپ تو الٹرا ساؤنڈ سے صرف ایک عورت کا دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, یہ بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, اور کس ٹھیک ٹھاک ہے اس کی, اس میں اتنے سے کو ہم صرف سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی علم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے کہ اللہ جانتا ہے مادہ نے میل اٹھایا یا فیمیل, اور ہر مادہ کو, ہر مادہ کو, یہ پورا ہوگا, کمپلیٹ ہوگا بھی یا نہیں, یہ فیچرس, یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا. پھر وہ جو اٹھائے ہوئے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, کس شکل کا ہے, نیک ہوگا یا بد ہوگا, یہ کون سی آپ کی الٹرا ساؤنڈ یا مشینیں بتا سکتی. یہ لمبی عمر پائے گا یا پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, یہ سخی ہوگا یا بخیل ہوگا, یہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا, یہ پورے اعضاء کے ساتھ سلامتی والا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اس میں عقل ہوگی یا ذہنی طور پہ معذور ہوگا, یہ اس کو رزق کی فراوانی ملے گی یا یہ فقیر ہوگا. کوئی مادہ بھی نہیں جانتی جو اس نے اٹھایا, اس کے پیٹ میں ہے لیکن وہ نہیں جانتی. اور سبحان اللہ, بعض دفعہ تو مادہ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے کچھ اٹھایا ہوا ہے. کئی مہینے گزر جاتے ہیں پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میں تو پریگنٹ تھی. اللہ لیکن جانتا ہے, وہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے, یہ نافرمان ہے یا یہ فرما بردار ہے جو پیدا ہونے والا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ متکبر ہوگا یا یہ عاجز ہوگا, یہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہوگا یا اللہ کے آگے اکڑنے والا ہوگا. یہ کل کو ماں باپ کو ستانے والا ہوگا یا ان کے لیے خوشی کا سامان بننے والا ہوگا. یہ ماں اٹھائے ہوئے ہیں نا, یہ خوش ہو رہی ہے, اس کو نہیں پتا کل کو یہ اس کے لیے صدمہ بننا یا کیا. جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسی خبروں سے, ایسی بھی خبریں آ ہی جاتی ہیں کبھی, تو بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کسی بچے نے اپنے ہی باپ کو یا کسی بیٹے نے اپنی ہی ماں کو مار دیا, قتل کر دیا. ایسی راتی تو یہی بات سوچتی ہوں کہ دیکھو اللہ ہی جانتا ہے جب ماں نے اٹھایا ہوگا کہ یہی اس ماں کا قاتل ہے, یہی اس عورت کا قاتل ہے. جب یہ پیدا ہوا ہوگا کسی باپ نے خوشی منائی ہوگی, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی میری جان کو لینے والا ہوگا, یہی میرے دکھ کا سامان بنے گا. یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ اللہ جانتا ہے جب وہ اٹھاتی ہے اور جس وقت وہ اٹھاتی ہے, اسی وقت فیصلہ ہو گیا. پہلے سیل پہ ہی پتا ہے اللہ کو, اس سے پہلے ہی پتا ہے یہ بچہ جو بن رہا ہے یہ کس قسم کا ہوگا, اس میں کیا خصوصیات ہوں گی, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, اسپرچولی بھی. اللہ کو یہ بھی پتا ہے یہ جنتی ہوگا یا یہ جہنمی ہوگا. ماں نہیں جانتی, مگر ماں کا اور بچے کا رب ضرور جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے. اور یہ انسان کی اختیار میں ہی نہیں کہ وہ جان سکے, اس کا رب اتنی اس پہ گرفت رکھتا ہے, اس کا رب کا اختیار کتنا زیادہ ہے. آپ سوچیں, والدین کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, وہ کچھ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے وہ بچہ ہوتا ہے. انسان خود نہیں جانتا اس کے اپنے پیٹ کے اندر کیا چیز پرورش پا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا اصل میں کہ تمہیں تو خود اپنا بھی نہیں پتا جو تمہارے اپنے اندر پیدا ہوا ہوا, تم تو اس کو بھی نہیں جانتے, اتنے زیادہ تم لا علم. اور تمہارے رب کے علم میں کیا کچھ ہے. جس رحم کو ایک عورت کہتی ہے نا, یہ میرا وومب ہے, یہ میرا رحم ہے, یہ میرا بچہ ہے, وہ عورت بھی نہیں جانتی کہ میں نے کیا اٹھایا ہوا. اور کتنے عرصے تک یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وما توغید الارحام وما تزداد, جو کمی کرتے ہیں رحم اور جو بڑھاتے ہیں. تو کمی کیا ہے؟ یہ مثلا بچہ اگر اندر مر گیا تو یہ کمی ہو گئی. اور پھر ایک بچہ ہے جو ایک ہے پیٹ میں اور کبھی ہے دو ہیں یا ٹرپلٹس ہیں, ٹوئنز ہیں یا ٹرپلٹس ہیں, وہ مانی جانتی جو وما تزداد جو بڑھاتے ہیں. اسی طرح مدت رحم بھی, مدت ولادت بھی اس میں ہے کہ مدت ولادت پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ولادت ہونی ہے. کمی ہوگی کبھی پہلے ہی پیدا ہو جاتا ہے ساتویں مہینے, کبھی ٹائم جتنا ڈاکٹر نے دیا ہوا اس سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. کوئی مادہ نہیں جانتی. پھر فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جانتی ہے, مگر اس کے علم میں ہوتا ہے, رب کے علم میں ہے یہ. اللہ اکبر. یعنی ماں کا ووم جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کارخانے کی طرح کام کرتا ہے, پروڈیوس کر رہا ہے, سب کر رہا ہے, اس میں گروتھ ہو رہی ہے, بچہ بڑھ رہا ہے, اس کو غذا مل رہی ہے, اس کے اعضاء بن رہے ہیں. اور ماں ہی نہیں جان رہی کہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, کیسے اس کو سپلائی کرنا ہے کھانا, کیسے اس کی حفاظت کرنی, کیا ٹیمپریچر اندر رکھنا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے, کیسے بچے کو الٹنا پلٹنا ہے, کچھ نہیں پتا. انسان ماں باپ بھی تب دیکھتے ہیں جب وہ باہر آتا ہے, مگر ماں کے پیٹ میں وہ رب دیکھتا ہے بچے کو اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے اور اس کو پلاتا ہے. یہ کتنی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب کو دیکھو, پہچانو ان نشانیوں سے کہ وہ رب کیسے تمہیں تمہاری وہاں پہ نگہداشت کرتا ہے, کیسے اس نے تمہیں وہاں پہ رکھا ہوا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے. یعنی ایسے ہی نہیں ہو رہی, یہ بھی ساری یہ جو پلاننگ ہے. آپ اگر اپنے انسان کی نا عقل دنگ رہ جاتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی, ایک مادہ, ایک ماں کی بات نہیں ہو رہی, کتنی ہی عورتیں جو اس وقت حمل سے. تو اس کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے, حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل بے غم, بے کھٹکے, آرام کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کی ماں کے حیض کا خون اس کی غذا ہوتا ہے, جو بغیر مانگے آرام سے اس کو پہنچتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کو ان دنوں حیض نہیں آتا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پر آتے ہی روتا چلا جاتا ہے, اس انجان جگہ سے اس کو وحشت ہوتی ہے. جب اس کی نال کٹ جاتی ہے, یعنی جو اس کی کارڈ کٹ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی ماں کے سینے میں پہنچا دیتا ہے. اور اب بھی بغیر طلب کیے, بغیر تلاش کیے, بغیر کسی رنج اور غم, بے فکری کے ساتھ اس کو روزی ملتی رہتی ہے. پھر ذرا بڑا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کھانے پینے لگتا ہے, لیکن بالغ ہوتے ہی روزی کے لیے ہائے ہائے کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. موت اور قتل تک سے روزی حاصل کرنے کا امکان ہو تب بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کسی کو قتل کر کے بھی اس کو روزی ملنی ہو تو تب بھی پیچھے نہیں ہٹتا, اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. افسوس ہے ابن آدم, تجھ پہ حیرت ہے, جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں روزی دی, جس نے تجھے تیری ماں کی گود میں روزی دی, جس نے تجھے باپ بچے سے بالغ ہونے تک روزی دی, اب تو بالغ اور عقل مند ہو کے یہ کہنے لگا ہے ہائے کہاں سے کھاؤں گا, ہائے کہاں سے کھاؤں گا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی, سبحان اللہ. تو اس کے اندازے ہیں, اس کی تقدیر ہے, اس کی پلاننگ ہے, اس کی یہ بھی پلاننگ ہے کس کو کس وقت دینا ہے, کیسے دینا ہے, کس تک پہنچنا ہے. اس کی پلاننگ ہے انسان کا ناک نقشہ کیا ہوگا, وہ کس سیل سے بنے گا, کیسا رنگ ہوگا, کتنی دیر لگے گی اس کو. اندھا دھندی سب کچھ ہوتا جا رہا, یہ ہر چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے. किसी को बेटी दी तो उसकी प्लानिंग है, किसी को बेटा दिया उसकी प्लानिंग, किसी को कुछ नहीं दिया ये उसकी प्लानिंग है। रिस्क कहाँ से आएगा? इसी जमीन पे इंसान रह रहे हैं लाखों सालों से, इसी जमीन से खा रहे हैं, रिस्क खत्म नहीं हो रहा। कितनों ने यहाँ पे रहना है, कितनों ने नहीं रहना, चले जाना, और अब जानता है हर चीज की प्लानिंग करके उसने रखी हुई है। इंसान चाहता है कि मेरी प्लानिंग से सब कुछ हो, है ना, हम भी तो प्लान करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी प्लानिंग चलनी चाहिए, लेकिन होता वो है जो रब की प्लानिंग है। और ईमान वाला वही है जो उसकी प्लानिंग के आगे सरे तस्लीम खम करते, झुका दे अपने आप को। आलिमुल गैब वश्शहादा, जानने वाला है गैब का और हाजिर का। गैब क्या चीज होती है? जो इंसान की ये सेंसेस से छुपी हुई हो, ना देख सके, ना सुन सके उसको, ना सुन सके, ना टच कर सके उसको, हम गैब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फरिश्ते हमारे लिए गैब है, जन्नत जहन्नुम हमारे लिए गैब है, आसमानों के ऊपर क्या है हमारे लिए गैब है, इवन दूसरे कमरे में क्या हो रहा है वो भी हमारे लिए गैब है। इस वक्त हमारे बच्चे किस हाल में बैठे हैं हमें नहीं पता, ये हमारे लिए गैब है। जो चीज हमारी आंखों से ओझल है वो हमारे लिए तो गैब ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जानने वाला है गैब का और हाजिर का। गैब उसके लिए गैब नहीं है, तुम्हारे लिए। अल कबीर अल मुताल, बड़ा है और बहुत बुलंद है। अल कबीर, अब आप देखें वो अल कबीर है और खुद को देखें पिछली आयत में तो आप कहां हैं? माँ के पेट में छोटा सा, उसके रहम में एक छोटी सी चीज, कंट्रास्ट कैसा है। और वो कबीर कैसा है जो इल्म रखता है हर चीज का। कबीर किसने? अपनी सिफात में, अपने कमालात में, अपनी अजमतों में। तो वो बड़ा होके ही रहने वाला है। अब इसमें भी गौर करने की बात है कि उसकी बड़ाई कितनी है। इंसान को तो अपनी भी जरूरियात और अपनी भी सलाहियतों और अपनी भी चीजों का नहीं पता होता, और वो गैब और हाजिर हर चीज का, कायनात की हर चीज का, जितनी उसकी मखलूकात है हर एक का जानने वाला, खुले और छुपे का। अरे तो अकल भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। सवाउम मिनकुम मन असर अल कौल व मन जहरा बिही, बराबर है तुम में से जो छुपाए बात को और जो कोई जाहिर करे। सुभान अल्लाह, इंसान का हाल ये है कि कोई आहिस्ता आवाज में बोले तो सुनता ही नहीं, कहते जरा दोबारा बताना क्या बताया। हालांकि उसने बोल बोले हैं, आवाज थी लेकिन सुनाई नहीं थी। और इससे भी छोटी आवाज वो है जो दिल के अंदर ही ख्यालात उठते हैं, कोई नहीं जानता कि वो क्या ख्यालात हैं। हम बस कयास ही करते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं, इसके दिल में ये बात होगी जरूर, मैं कह देती हूँ ये होगी। हालांकि ये हमारे अंदाजे होते हैं, कोई भी 100% नहीं जानता दूसरे के दिल में क्या है। और हम कितने अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि जो मेरे दिल में बात है ना वो किसी को नहीं पता। वो ऐसे है कि जैसे मैंने सेफ रखी है, एक लॉकर में आप रख देते हैं ना कोई चीज तो सेफ समझते हैं। इस तरह दिल की बातों को हम समझते हैं कि ये मैंने लॉकर में रखी है, ये बिल्कुल सेफ है, किसी को भी नहीं इनका पता। वाकई किसी को नहीं पता, मगर एक जात है जो तुम छुपा लो बात को वो उसको भी जानता है, और जो तुम जाहिर करो वो उसको भी जानता है। उसके लिए बराबर हैं दोनों। मन व मन हुआ मुस्तखफिन बिललैल, और जो कोई छुपने वाला है रात को, क्या क्या चीजें छुपती हैं? कोई अपने बिल में जाके छुप जाता है, कोई अपने घर में छुप जाता है, कोई अपने बिस्तर में छुप जाता है। रात अंधेरी हो गई, सब मखलूक अपनी अपने घरों में चली गई और वहां पे जाके बंद हो गई, वो उसको भी जानता है। असारिबुन बिन्नहार, और दिन में हरकत होती है, हरकत रात में नहीं होती, चीजें स्टिल हो जाती हैं ज्यादातर। इसलिए दिन के मामले को कहा गया कि चलने वाला जो दिन में हरकत जो कर रहा है अल्लाह ताला उसको भी जानता है। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से हया करो, جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ سے حیا کیا ہے؟ یعنی فرمایا جو تمہاری تمہارے سر میں ہے, جو تمہارے پیٹ میں اور جو تمہارے سر میں, اس کی حفاظت کرو. یعنی جو تمہارا سر میں کیا ہوتا ہے, یعنی دماغ ہے نا, جو تم سوچتے ہو, تمہارے سوچے ہیں, جو تمہاری خواہشات ہیں, جو تمہارے ذہن میں آتی ہیں باتیں, جو گمان, جو وسوسے, جو باتیں تمہارے ذہن میں اٹھتی ہیں, ان کے معاملے میں اللہ سے حیا کرو. اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے نا, کوئی اور بھی نہیں جانتا. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی جانتا, کسی کو سامنے تھوڑی میں نے یہ بات کی. ان میں اللہ سے شرماؤ, اور جو کھاتے ہو یا شرم گاہ کے جتنی بھی باتیں ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ سے شرم رکھو. اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو حیا صرف بس ایسے لوگوں کے سامنے شرمات کے دکھانے کا نام نہیں ہے. حیا یہ بھی ہے کہ جو دل میں سوچ رہے ہیں نا باتیں, ان میں بھی شرم کریں. جو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے, لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, ان کو پھر دل میں بھی نہ رکھو. کیونکہ دل پہ لوگوں کی نظر تو نہیں ہے مگر رب کی نظر ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. اب وہ خود تو نگرانی کر ہی رہا ہے, اس کے علم میں ہے ہی, اس کے علاوہ اس کی معقبات ہیں جو سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. یحفظونہ من امر اللہ, وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے. یہ کون ہے معقبات؟ یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہیں. اور ان کے دو طرح کے فرشتے ہیں, جو دو طرح کے کام ان کے ہوتے ہیں. ایک ہے جو یہاں پہ کہا گیا حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں ایک انسان کی ویسے بھی حفاظت کرنی ہے, اس کی جسم کی حفاظت, اس کی جان کی حفاظت, حفاظت میں اس کے اعمال کی حفاظت بھی آ جاتی ہے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یہ جو معقبات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں. رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں, اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں, اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی وہ اوپر چلے جاتے ہیں, تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے, حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے, کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. وہ کہتے ہیں ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم ان کے پاس پہنچے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے. یہ دن اور رات کے فرشتے اس طرح سے آگے پیچھے ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں, تو وہ جب جاتے ہیں تو جا کے ان سے اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے, لیکن وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کس حال میں چھوڑا. دوسری تفسیر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ فرشتے ہیں جو یہ دائیں بائیں, جو ہم کرام کاتبین جن کو کہتے ہیں, کہ وہ ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں, یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ سورہ قاف میں آتا ہے نا, زبان سے انسان جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو تو دو فرشتے تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں. یہ اس کے علاوہ دیکھیے, ابھی ان کو دونوں کو بھی اگر سمجھ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے نا, جن کو یہ لوگ بھی جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, یہ لوگ بھی کہتے ہیں گارڈین اینجلز, تو واقعی گارڈین اینجلز ہوتے ہیں, لیکن ان کی خود کی کچھ بھی نہیں پاور ہوتی, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے. اور یہ باریاں ان کی لگی نہیں ہیں, ان کی شفٹ ہیں, فجر کے بعد ایک کی شفٹ ہے اور پھر عصر کے بعد دوسروں کی شفٹ ہے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے. جب تم اللہ کے لیے تواضع کرتے ہو, عاجزی کرتے, تو وہ تمہیں سربلند کرتا ہے, جب تم اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں ہلاک کرتا ہے. اور دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پہ, وہ تمہارے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم درود بھیجتے ہو تو حفاظت کرتا ہے. اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پہ مقرر ہے, جو تمہارے منہ میں کوئی چیز داخل نہ ہو جائے, کوئی سانپ وغیرہ کوئی چیز ایسی داخل نہ ہو جائے, وہ اس سے حفاظت کرتا ہے. دو فرشتے تمہاری آنکھوں پہ مقرر ہیں, اور ہر آدمی پر یہ دس فرشتے مقرر ہیں. رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس آتے ہیں, کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں. تو ہر انسان کے اوپر, ہر انسان چاہے وہ مومن ہے, کافر ہے, مشرک ہے, کوئی بھی ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ فرشتے لگے ہیں. مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے, جو نیند اور بیداری میں اس کی جنات, انسانوں اور یہ جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہے ان سے حفاظت کرتا ہے, سوائے اس چیز کے جو اللہ کے اذن سے اس کو پہنچنی ہے. اسی وجہ سے ایک آدمی ایک کوئی جگہ تھی, وہاں سے حضرت علی کے پاس آئے, تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, تو اس نے کہا کہ آپ اپنی حفاظت کر لیں کیونکہ فلاں جگہ کے لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. علی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ان مصیبتوں سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں جو تمہارے لیے مقدر نہیں کی گئی, اور جب تقدیر آ جاتی ہے تو پھر مصیبتوں کا راستہ چھوڑ دیتے, اور موت مضبوط ڈھال ہے, جب تک موت کا وقت نہیں مقرر تب تک کوئی موت دے نہیں سکتا. اور اگر کوئی تکلیف مقدر میں نہیں ہے, تقدیر میں نہیں ہے, تو یہ فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے, اور جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تکلیف تو پھر یہ فرشتے ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا, بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں اتنی دفعہ ہم یہ خبر سنتے ہیں فلانا وہ اتنی عمارت سے کود گیا, اور کہتے ہیں اچھا دیکھو بال بال بچ گیا جسے اللہ رکھے ہوئے کون رکھے. کہ کتنی باتیں ہم کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ تقدیر میں تھا کہ اس کو یہ چوٹ نہیں لگنی, تو وہ ان فرشتوں نے حفاظت کی. اور کبھی چلتے چلتے ہی کہیں گر پڑے اور اتنی چوٹ آ گئی, اس لیے کہ وہ تقدیر میں تھی, وہ فرشتے پھر سائڈ پہ ہو گئے. اگر یہ تقدیر میں نہ ہوتی تو وہ انہیں حفاظت کرنی تھی, یہی ان کی ڈیوٹی تھی. تو یہ ابھی وہ گارڈین اینجل کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے, جس میں بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہماری حفاظت کے لیے اتنے باڈی گارڈ مقرر کر دی, فری میں ہمیں ملے ہیں سارے یہ باڈی گارڈ. باڈی گارڈ تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد انہیں کو مار وار کے چلے جاتے ہیں اور اس بندے کو بھی مار دیتے ہیں, کیونکہ اب تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی. تو باڈی گارڈ تو حفاظت نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھو فرشتے کیسے ہمیں سراؤنڈ کیے ہیں, انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا کہ صبح شام ہماری حفاظت ہو رہی ہے, کسی وقت بھی حفاظت سے چھوٹتے نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. یعنی آپ یہ سوچ لیں, کوئی قوم جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے, اللہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف نہ بدلیں, وہ اپنے کام نہ بدلیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کو واپس, جب وہ اپنے کام بدل لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر جو بھی مسئلے مسائل اور مصیبتیں بھیجتا ہے, پھر اگر وہ اپنا حال بدلنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو خود پہلے کوشش کرنی ہے, پہلے وہ ان کو اپنے حالات کے خود جائزہ لینا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, تب اللہ ان کی حالت بدلے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں صورتوں میں ہے, یہ یاد رکھیں. یعنی اللہ کسی قوم کو نہیں تبدیل کرتا یہاں تک کہ وہ نہ اپنے آپ کو لے. اگر اللہ نے نعمت دی ہے, اللہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ تم اپنے آپ اپنی ڈگر نہیں بدلتے, تم اپنی آپ کو غلط راستے پر لے کر جاتے تو اللہ نعمت چھینتا, اللہ نہیں ظلم کرتا کسی پہ. دوسری بات یہ, اگر آپ جیسے پستیوں کے اندر پڑ گئے ہیں, آپ کی قوم نیچے جا رہی ہے, تو اب کیا ہے, اللہ نہیں حالت بدلے گا. یہ کہہ دینا وہ سسٹم بدل دیں, حکمران دوسرے آ جائیں, ووٹ فلانے کو دینا چاہیے, اللہ نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت نہیں خود بدل لیتے, تم خود اللہ کے دین پہ نہیں آ جاتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خود شعور ہونا چاہیے پہلے, خود سیدھے راستے پر آؤ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو کوئی پھیرنے والا نہیں. یعنی اللہ مہلت دیتا رہتا ہے, مہلت دیتا رہتا ہے, لیکن جب پکڑ لیتا ہے کسی قوم کو عذاب میں تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا, پھر وہ چاہے سپر پاور اس کے ساتھ ہو جائے, چاہے کوئی اس کے ساتھ ہو جائے, پھر کوئی پھیرنے والا نہیں. فما لہم من دونہ من وال, پھر ان کے لیے نہیں اس کے سوا کوئی مددگار. وال بھی نہیں ہے, ولی, ولی تو چھوڑیں, وال بھی نہیں ان کو کوئی ملتا. ولی تو ہے جو ہمیشہ ہی ساتھ رہتا ہے نا, مددگار, ہمیشہ حامی, مددگار. وال جو ہے وہ اس وقت کے لیے جب وہ ایک مشکل کے اندر ہیں, اس وقت کے لیے بھی ان کو نکالنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھیں ایک اور بڑی قدرت کی اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ آپ کے دماغ کو لے کر جا رہی ہیں اس طرف کہ اللہ دکھا رہا ہے, دیکھو وہ, دیکھو وہ چیز کیا کر رہی ہے, وہ دیکھو وہ چیز کیا کر رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. آپ کو کیا یاد دلا رہے ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جب یہ بجلیاں کڑکتی ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, یوریکم, جو دکھاتا ہے تم کو, البرق, بجلی, ہم کہتے ہیں نا برقی رو, تو وہ بجلی, خوفن, خوف, و تمان, اور تما, اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور تما بھی ہوتی ہے. کیسے خوف اور تما ہوتی ہے, کہ جب بجلی چمکتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے خوف کس بات کا ہوتا ہے, ہائے کہیں طوفان نہ آ جائے, ہائے کہیں کوئی سیلاب نہ آ جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, جو کسان ہے اس کو یہ کہ میری فصلیں نہ
تباہ ہو جائیں, ہمیں ڈر لگتا ہے بجلی گر نہ جائے کہیں اور گر کے جلا نہ دے. قیامت کے قریب نا بہت بجلیاں گریں گی, یہ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے, بہت بجلیاں گریں گی. استغفر اللہ, تاکہ کوئی پوچھے گا کہ کل رات کس کے اوپر بجلی گری تھی. تو یعنی ایک خوف بجلی کے ساتھ, آپ دیکھیں اچھے بھلے انسان بیٹھا ہوا رات کو بھی اگر بجلی اس طرح سے چمکے اور گڑ گڑائے اور ایسے باہر ہو تو انسان سے سویا نہیں جاتا, کیونکہ ایک خوف ہوتا ہے. تو ایک خوف بھی ہوتا ہے اور تما اور امید, امید بھی ہوتی ہے. کیا امید ہوتی ہے؟ کہ جب بہت دن گرمی رہتی ہے اور اس طرح بجلیاں کڑکتی ہیں تو ایک امید ہوتی ہے بارش کی, کیا بارش آئے گی. شکر الحمدللہ کہ آپ نے کبھی گرمیوں کے دن سوچیں کہ ایک دم انسان کا دل کھل اٹھتا ہے کہ یہ بجلی بارش کا پیغام لے کر آ رہی ہے, اور سوکھی زمین ہو اور آپ چمک دیکھیں تو پھر تو اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو یہ ساری جو ڈرائینس جو سارا یہ ہوا ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. تو بجلی ایک ہے دیکھیں, مگر اسی بجلی میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. سبحان اللہ, ایک چیز ہے, اسی سے آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے, اسی سے آپ کو نقصان بھی مل سکتا ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ چیز وہی ہے, ہاتھ میں کس کی؟ اللہ کے. اللہ چاہے تو اسی کو کسی کے لیے خوف کا باعث بنا دے, کسی کے اوپر گرا دے, اور اللہ چاہے تو اسی کو رحمت کا باعث بنا دے. سبحان اللہ, اسی طرح افراد ہوتے ہیں, اللہ چاہے تو کسی فرد کو آپ کے لیے باعث رحمت بنا دے اور کسی کو آپ کے لیے باعث عذاب بنا دے. تو چیز یا شخص یا کوئی بھی جو ایک بندے کے لیے فائدے کا سامان بن سکتی ہے, دوسرے کے لیے نقصان کا بن سکتی ہے, یا ایک ہی چیز آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے, تو سب کس کے ہاتھ میں؟ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. ورنہ آپ دیکھیں یہ بھی چیز انسان کو یعنی ایک الرٹ رکھتی کہ انسان اللہ کے آگے جھکا رہے. آپ یہاں پہ تو دیکھیں دنیا کے اندر ایک چیز کا 1+1 2 ہی ہوتا ہے, ایک ہی نتیجہ نکلتا, مگر رب نے جو یہ اپنی قدرتیں دکھائی ہیں, کوئی چیز کیا آپ کے لیے نکلا ہے آپ نہیں جانتے. اب کتنی انسرٹینٹی ہے, یہ اس لیے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں, آپ بار بار اس کے سامنے جائیں, پتہ نہیں میرے لیے کیا یہ پیغام لے کر آئی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور اٹھاتا ہے بادل بوجھل, اور اللہ تعالی وہ ذات ہے جو یہ بوجھل بادل اٹھاتی. جب بادل بوجھل ہوتے ہیں نا تو انہی سے بارش نکلتی ہے. یاد رکھیں کبھی بھی وہ بادل بارش نہیں برساتے جو یہ ہلکی ہلکی بدلیاں آپ کو نظر آتی ہیں, ہر وقت آسمان پہ چھوٹے چھوٹے بادل نظر آتے ہیں, ان سے بارش نہیں ہوتی. ہمیشہ سقال وہ جھل جو ہیوی بادل ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے چاہیے بارش برسانے والے, وہ اتنا تنوں تنوں پانی سمندر سے اٹھا کے لا رہے ہیں اور کہاں پہ لے کر آ رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچا کے اللہ تعالیٰ ان سے پھر بارش برساتا ہے. تو کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. آپ اپنے ٹینکر بھیجیں نا اوپر, ذرا آسمان پہ جائیں اور جا کے اتنا پانی کون سے ٹینکر لے کر جائیں گے, پہلے آسمان تک کون سے جہاز لے کر جائیں گے, پھر اتنی بڑی جگہ پہ کون بارش برسائے. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے کمالات دکھاتا ہے. یاد رکھو کمال چیزوں میں نہیں ہوتا, بلکہ ہر چیز کی ڈور رب کے ہاتھ میں. وہی بادل طوفان بن جائیں تو تباہی ہے, اور وہی بادل رحمت کی بارش برسا دیں تو تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں. اور دیکھو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ, اور تسبیح کرتی ہے الرعد, اسی سے اس کا سورت کا نام الرعد ہے. یہ جو رعد ہے جو کڑک ہے, تھنڈر, گرج آتی ہے, جو آپ کو گرج سنتی ہے انسان سہم جاتا ہے, گرج باہر ہو رہی ہے, یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جیسے ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اراد بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بے حمد ہی, ساتھ اس کی حمد کے تسبیح کرتی ہے, اس کی تعریف کے ساتھ, اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ, یعنی جو گرج ہے نا, جو اس کی آواز ہے, یہ آواز اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر. والملائکہ من خیفتہ, اور فرشتے بھی کیسے اس کی خوف سے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, اس کی حمد بیان کرتے ہیں. یعنی ایک آیت میں دو چیزوں کی بات ہے, ایک کون بیان کرتا ہے, اراد, اور دوسرا فرشتے. فرشتے اس کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب اگر انسان سوچے فرشتوں کو کہ وہ کتنی بڑی مخلوق ہے, اتنی بڑی مخلوق اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے, تو اے انسان تجھے خوف کیوں نہیں آتا, تجھے نہیں ڈر لگتا اللہ سے؟ اللہ اکبر. تو تم گرج اور چمک سے ڈرتے ہو, تم جب گرج ہوتی ہے تمہارے دل ہائے کیا ہو گیا ایسے ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ سے ڈر کے تسبیح کر رہی ہے اس کی. اور اس کے لیے جب گرج اور چمک ہو اس طرح سے, اس کے لیے دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اور ان دعاؤں میں ایک دعا تو یہی آیت ہی, اسی کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو اس سے پہلے سبحان الذی بس لگانا ہے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, یہ سبحان الذی کر کے یسبح الرعد, پھر یہ ساری آیت. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز سنتے تھے گرج کی تو دعا فرماتے تھے, اللہم لا تقتلنا بغضبک, اے اللہ اپنے غضب کی وجہ سے ہمیں مارنا دینا. یعنی اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا نا, تو یہ کڑک بھی ناراضی کا اظہار ہے. جیسی پچھلی قوموں پر اللہ نے صیحہ بھیجی نا, آپ نے پڑھا ہے, صیحہ آئی, چیخ آئی, اور پھر بس وہ ختم ہو گئی. اے اللہ یعنی اس سے ہمیں مارنا دینا, اللہ ہمیں قتل نہ کرنا اس سے. ولا تهلكنا بعذابك, اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا. تو اگر ہم سے ناراض ہو گیا اللہ, ہمیں اپنے عذاب سے, ہمارے اس عذاب دے کر ہمیں ہلاک نہ کر دینا جیسے پچھلی قومیں. وعافنا قبل ذلك, اللہ ہمیں عافیت میں رکھ اس سے پہلے ہی, اس سے پہلے پہلے ہی تو ہمیں عافیت دے دے, اس سے پہلے کہ ہم ایسے قتل ہوں اور ایسے ہی ہلاک ہوں. تو یہ دعا بھی بہت ہی پیاری دعا ہے. اسی طرح ابن عباس جب کڑاکے کی آواز سنتے تھے تو فرماتے تھے, سبحان الذی سبحتی له, پاک ہے وہ ذات جس کے لیے اس نے تسبیح کی. کس نے؟ رعد نے تسبیح کی ہے, کیونکہ کڑک تسبیح کرنے کا اس کا کڑک کا بھی تو دیکھیں بجلی ہے نا, اس نے بھی تو تسبیح کرنی ہے, یہ اس کی تسبیح کا طریقہ. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو, فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, پھر پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے ان بجلیوں سے ہلاک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گرج سن کے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ ذکر کرنے والوں پہ وہ کڑاکا نہیں گراتا, اور وہ بجلی بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے گراتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ خبروں میں آتا ہے کہ فلانی جگہ بجلی گر گئی اور ایسے کوئی بندہ ہلاک ہو گیا. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ میں, یعنی اللہ کے بارے میں. بعض دفعہ اللہ کے بارے میں لوگ جھگڑ ہوتے ہیں, خدا ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے کہ نہیں ہے, اور بجلیاں دیکھے کڑک کڑک کے بتا رہی ہیں کہ رب ہے, ہوش دلا رہی ہیں, اس بات کا سبق دے رہی ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ. مگر ذرا دیر کو انسان ایسے سہمتا ہے, پھر وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ جھگڑنے لگتا ہے, پھر دوبارہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کرنے لگتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا رب فرماتا ہے اگر میرے بندے میری پوری اطاعت کریں تو راتوں کو بارشیں برساؤں اور دن کو ان پہ سورج چڑھاؤں اور انہیں گرج کی آواز تک نہ سناؤں کہ میرے بندے نہ سہم جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک طرح سے وارننگ بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب اگر اطاعت کرنے لگے نا بندے تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے خزانوں کو کھول دے رحمت کے, لیکن جب بندے اس کی اطاعت نہیں کرتے, اس کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں. اب سوچ لیں کہ اتنی سخت رات واقعی کتنی شدید آواز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کبھی انسان سویا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھل جاتی ہے, اتنی زور سے گرج ہوتی ہے. وہ تسبیح کر رہی ہے, وہ اللہ سے ڈرتی ہے. فرشتے اتنے بڑے بڑے اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ادنا سے انسان, ذرے برابر انسان, تو اللہ کے بارے میں بحث کر. واہ واہ شدید المحال, اور وہ سخت پکڑنے والا, گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت بہت سخت ہے, اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ تانبے کا ہے یا موتی کا ہے یا یاقوت کا ہے. ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوا تھا, بجلی گری اور وہ تباہ ہو گیا اور یہ آیت اتری. وہ بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ جو پکڑنے لگتا ہے تو اس کی پکڑ بھی سخت ہے. لہو دعوت الحق, اور اسی کے لیے ہے پکارنا برحق, یعنی اللہ کے لیے ہی ہے جو پکارنا, جو بھی اس پکارنا چاہے تو اسی کو پکارنا حق ہے. باقی جتنی پکارے ہیں وہ باطل ہیں. کسی اور کو بھی کوئی پکارتا ہے نا وہ باطل ہے. وہ دعا سچی اور صحیح ہے جو اللہ سے کی جائے, وہی حق ہے. ورنہ باقی کیا ہیں, سارے رونگ نمبر ہیں. رونگ نمبر ملا لیں گے تو کیا ہوگا, ملا کے جتنی دیر مرضی بیٹھے رہے ہیں, آپ نے نمبر ہی غلط ملایا ہے. جس جگہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہی غلط ہے تو کیا ملے گا. تو جس ہستی کو پکارنا حق ہے وہ اللہ کی ہستی ہے صرف, اور جس بات کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے, یہ نمبر ٹو اس کا معنی ہے, جس بات کی طرف, لہو دعوت الحق, اسی کے لیے دعوت ہے حق, یعنی جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ دعوت حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو. تو دعوی دعا کے بھی معنوں میں اور ویسے بھی پکارنے کے معنوں میں, کہ صرف اس کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے اور صرف اس کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے. جس اور کو بھی پکارا جائے گا وہ باطل ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی صاف واضح آیتیں دیکھ کے بھی نہ تو ہمارے اپنے مسلمانوں کو سمجھ آتی ہے. پہلے تو مسلمانوں کو ہی سمجھ نہیں آتی, کیا کسی اور کو کہنا. مشرک تو کبھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, ان کو تو ہم نے بات ہی نہیں پہنچائی. اتنی واضح آیتیں بھی پڑھ کے مسلمانوں کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کریں. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, والذین یدعون. اب یہ من دونی ہی کو آپ ذرا نہ ہائی لائٹ کر لیں, اور جو لوگ پکارتے ہیں, من دونی ہی, اس کے سوا, کس کے ہی کی ضمیر کس طرح جا رہی, اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی اللہ کے سوا پکارتے ہیں کس کو. اب آپ لکھ لیں جس کو بھی پکارا جاتا ہے نا اس کا نام یہاں پہ لکھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام, چاہے موسیٰ علیہ السلام, چاہے عزیر علیہ السلام, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, چاہے کسی کو بھی, کوئی غوث اعظم, داتا صاحب, خواجہ غریب نماز, گن شکر, پتہ نہیں کیا کیا, جن کو بھی پکارا جا رہا ہے, جن کو بھی, جن سے بھی مانگا جا رہا ہے, جن سے بھی فریادیں کی جا رہی ہیں, سب کا نام یہاں پہ لکھے من دونی, وہ اللہ کے سوا ہی ہے نا, مانتے نا اللہ کے سوا ہی ہے نا وہ سب. تو والذین یدعون من دونی, اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی, لا یستجیبون لہم بشیء, وہ نہیں جواب دے سکتے ان کو کسی چیز کا. یا خدایا, یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. اب آپ, میں کچھ ترجمہ دیکھیں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں آپ کو, یہاں سے کوئی چیز اس میں تو میں نے کوئی ایڈ نہیں کی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس سے کیا چیز ہے جو اس میں نہیں سمجھ آ رہی, کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جواب دے سکتے, نہیں رسپانس کر سکتے, ناٹ اویلیبل, تو پھر کیوں نہیں بات سمجھ آتی. پھر جاتے ہیں ہم اس دربار پہ جا کے مانگ رہے ہیں, اس دربار پہ جا کے مانگ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے مانگ رہے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. خدا کے بندو, پھر تو یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ وہ اگر اپنی قبر میں زندہ ہے تو آپ نے ان کو قبر کے اندر رکھا ہوا, پھر تو باہر نکالنا چاہیے. قبر کے اندر ایک زندہ کو دفن کر دینا یہ اچھی بات ہے. جب آپ یہ کہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ اندر زندہ بھی ہیں, ان کی بیویاں وہاں پہ ان سے ملاقات بھی کرنے آتی ہیں, وہ اندر قبر میں کیا کر رہے ہیں, زندہ قبر کے اندر ڈالا ہوا, یہ تو ایک الٹا ایک بہت سخت, یعنی زندہ درگور کر دیتے تھے بچیوں کو, تو کتنا سخت گناہ ہے, زندہ انسان کو قبر میں ڈال دیا, یعنی ان کو موت نہیں آئی. یہ کہنے کا مقصد ہے تو حی اور قیوم تو صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ حی اور قیوم ہے تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اور ہاں, ان کی زندگی کو یہ سمجھ لو کہ زندگی جو روح کی زندگی ہے, روح تو زندہ ہی رہتی ہے, جسم مر جاتا ہے اور ان کی روح تو زندہ ہی ہے, جیسے باقی سب کی روحیں زندہ ہیں. کوئی بھی انسان مرتا ہے تو اس کی روح تو اللہ کے پاس پرواز کر جاتی ہے, وہاں پہ الیین میں ہے یا سجین میں ہوتی ہیں روحیں, وہاں پہ رکھی جاتی ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ انبیاء کا تو مقام بہت اونچا ہے, ایون شہداء کی روحوں کو کہا گیا کہ وہ کہاں ہوتی ہیں, بتائیں کہاں ہوتی شہداء کی روح؟ جنت میں, جنت میں پرندوں کی قلب میں ہوتی ہیں اور وہاں پہ گھومتی ہیں. تو شہداء کا تو مقام نبیوں سے نیچے ہے, نبیوں کا مقام کتنا اوپر ہے. نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں جہاں پہ بھی رکھا ہوگا, بہت ہی کوئی اعلیٰ جگہ ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبر میں آ کے زندہ ہو گئے بیٹھے ہوئے. خدا کا خوف تو کرو. اسی طرح باقی سارے بھی قبروں میں زندہ ہیں, پھر وہ بھی زندہ ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو باقیوں کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ بھی زندہ ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی بھی زندہ ہیں قبر میں, حضرت گنج بخش, ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کے کوئی خزانے دینے, گنج بخش مطلب جو خزانے دینے والا اللہ ہے, جو خزانے دینے والا. تو یعنی جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو پھر آپ جو پھر کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے, انہیں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے لیے مانگ لیں. عقیدہ دیکھیں, بیس جب غلط ہوگی نا تو پھر آگے اوپر عمارت بھی ویسی بنے گی. تو ان کی روحیں اللہ کے ہاں ہیں اور اونچے مقامات پہ ہیں, مگر یہ مت کہو کہ قبر کے اندر وہ زندہ بیٹھے ہیں. اور اب ہم وہاں پہ پہنچیں گے, مسجد نبوی جائیں گے تو جا کے انہی سے مانگیں گے, کوئی کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہیں پہ شرک آ جاتے ہیں. اور جب یہ کہہ دینا کہ ان کو موت نہیں ہے, قرآن کہتا ہے کہ نبی آپ کو بھی موت آئے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد کی عبادت کرتا تھا, تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی اور قیوم. تو آپ کو کیا اور دلیل چاہیے؟ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو پکارتے ہیں اس کے سوا, کہاں کہاں جا جا کے لوگ نہیں پکار رہے, جی جی چلو وہاں چلو, وہاں چلو اس جگہ چلو, فلانے نے بتایا ہے وہاں پہ بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں, چلو ادھر جا کے کرو. کیوں جاتے ہو؟ وہ نہیں جواب دیتے ان کو کچھ بھی کسی چیز کا بھی, اللہ کا باسطی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کی مثال پھر کیسی پیاری بیان فرمائی ہے, مگر مانند پھیلانے والے کے کفائی ہی اپنے دونوں ہتیلیاں الی الماء پانی کی طرف, اب لیبلغ فاہ تاکہ وہ پہنچے اس کے منہ کو, وما ہوا ببالغ ہی, اور وہ نہیں پہنچنے والا اس کے منہ کو. ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے ہاتھ پانی کی طرف بڑھا دو, چاہے گلاس آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا پڑا, آپ اپنے ہاتھ آگے پھیلائیں اور کہیں پانی آ جا میرے منہ میں پڑ جا, پڑے گا؟ نہیں پہنچنے والا کبھی بھی. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال, کافروں کی پکار کچھ نہیں ہے مگر گمراہی ہے, کافروں کی دعاؤں کا کچھ حاصل نہیں. یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتے ہیں ان کا کہا گیا گمراہی ہے, گم ہو گئی, انہوں نے راہ گم کر دی. تو ایسی دعا تو پہنچی ہی نہیں صحیح جگہ, آپ نے صحیح نمبر ہی نہیں گھمایا, وہ بیکار ہیں دعائیں. چاہے ساری رات شمے جلا کے یہ کھڑے رہیں کہیں پہ, کینڈل لے کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے, لا حاصل ہے یہ. اور ہمارے بھی لوگ ان کو جا کے کہیں گے آپ ہمارے لیے دعا کریں, بھائی ان کی تو دعائیں قرآن کہہ رہا ہے کہ مما دعاء الکافرین اللہ فی ضلال, تو آپ کو اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو بے اختیار ہے, جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, جو جواب ہی نہیں دے سکتا, اس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ سمندر بھر کے بھی پانی ہو, سمندر بھی آپ کے سامنے, آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو جائیں, جی سمندر تو میرے منہ کے اندر آ کے پڑ جائے, نہیں ہو سکتا. نہ وہ سن سکتا ہے, نہ وہ آپ کی مانگ پوری کر سکتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے. اور پھر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, کتنی واضح آیت ہے قرآن میں, کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کچھ سمجھانے کی؟ یہ تو اتنی آسان ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے, یہ اس کی مثال ہے. آپ اس کو تو پاگل ہی کہیں گے کہ کتنا بے وقوف ہے کہ یہ پانی کو کہہ رہا ہے کہ میرے منہ میں آ کے پڑ جا. پانی تو بے اختیار ہے, لیکن یہ بات ہمیں اس چیز میں نہیں سمجھ آتی کہ ہم بے اختیاروں سے جب مانگنے لگتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, طوعًا وَكَرْهًا, چاہے خوشی کے ساتھ چاہے ناخوشی کے ساتھ. یعنی سجدہ, ایک تو سجدے کو سمجھ لیں, سجدے کے دو معنی ہیں. نمبر ون کیا ہے؟ ایک سجدہ کہتے ہیں تواضع کو, تذلل کو, یعنی کسی کے آگے جھک جانا, اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. تو اللہ کے سامنے جو ہم جیسے نماز میں بھی کرتے ہیں اس کو سجدہ کہتے ہیں, یعنی ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا, ہم جھک گئے اس کے سامنے. تو کہا گیا کہ سب جتنے بھی آسمانوں اور زمین میں سب سجدہ کریں, چاہے وہ حیوان ہے, چاہے وہ چرند پرند ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, سب سجدے میں پڑے. کیسے سجدہ کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں آپ, یہ جو چوپائیں ہیں ان کا سجدہ یہی ہے کہ وہ جیسے ہیں کھاتے ہیں اپنا سر زمین کی طرف کر لیتے ہیں, جھک جاتے ہیں, یہ ان کا سجدہ ہے. تو سارے جانور ایسے جھکے ہوتے ہیں نا, وہ سجدہ ان کا. رینگنے والے, رینگنے کی حالت میں زمین کے ساتھ لگے ہیں, یہ ان کا سجدہ ہے. اور جو نہیں جھک سکتے, مثلا پہاڑ ہیں, درخت ہیں, یہ ہیں, تو پھر ان کا کیا ہے؟ ان کا سجدہ یہ ہے جو آگے بیان کیا گیا ہے, وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور سائے ان کے صبح کے وقت اور شام کے وقت. یعنی وہ اب ان کے سائے سجدہ کر رہے ہیں, وہ خود نہیں کر پاتے تو ان کے سائے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ایک سجدہ یہ ہے. دوسرے سجدے کا معنی کیا ہے؟ اطاعت, اطاعت کرنا. اور اطاعت میں پھر آپ دیکھ لیں, آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی اطاعت میں لگا, سب تابع دار ہیں. سورج ہے, چاند ہے, ستارے, سیارے, دریا, سمندر, ہر کائنات کی چیز وہی کام کر رہی ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا. طوعًا اور کرہًا کے اندر بھی یہ آ جاتا ہے. دیکھیں, خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ. خوشی کے ساتھ کون سجدہ کرتا ہے؟ یہ ساری کائنات خوشی کے ساتھ سجدہ کر رہی ہے, چاہے آپ فزیکلی سجدہ کرنے کو سوچیں یا اطاعت کا سوچیں, سب خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور نہ خوشی کے ساتھ کون کرتا ہے؟ نہ خوشی کے ساتھ منافق کرتا ہے, یا نہ خوشی کے ساتھ وہ لوگ کہ جب جن لوگوں کو اللہ سے غافل ہیں, اللہ سے دور ہیں, لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, جب ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے, تو وہ بھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں, اب اللہ تو ہی بیماری سے نکال, اب اللہ تو ہی اسے نکال, چاہے دل نہیں بھی چاہتا اب سجدوں میں پڑے. تو یہ ان کا بھی سجدہ. اور دیکھیں جو یہاں پہ کہا گیا کہ سب سجدہ کر رہے ہیں آسمان اور زمین میں, اب آپ کہیں گے کافر تو کوئی نہیں سجدہ کرتے, تو پھر ان کا سجدہ کیسے ہوا؟ ان کے سائے تو سجدہ کر رہے ہیں نا, ان کے بھی سائے سجدہ کر رہے ہیں, کیسے روکیں گے اپنے سایوں کو؟ اور یہ جسم جو بھی نظام اس میں چل رہا ہے, چاہے یہ آپ کی یہ نبض چل رہی ہے نا, ہارٹ بیٹ, اور جتنے اعضاء اندر کام کر رہے ہیں, سب اللہ کے کن کہنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. جس دن اس کا فیصلہ ہو گیا, اسی لیے پھر دل بند ہو جاتا ہے. وہ دل کو پہلے تو اتنے عرصے سے چل رہا تھا, ماں کے پیٹ سے یہ ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے, تو اب اس کو کسی نے حکم ہی دیا تو یہ بند ہوا. آج تک کیوں نہیں بند ہوا تھا؟ جس نے پہلے کن کہا تھا چلنے کے لیے, اب اس نے رکنے کا کن کہہ دیا, رک گیا. تو جو آسمان میں جو زمین میں سب اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبھی اسلام لے آئے ہیں، سب نے گردن جھکا دی ہے، بَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کی ملکیت میں ہیں، سب اس کی اطاعت گزار ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا سب اطاعت گزار ہیں۔ تو دیکھیں طوعاً اور کرہاً میں، کراہت کی طرف صرف انسان ناخوشی سے کرتا ہے سجدہ، ورنہ واقعی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ ناخوشی سے اللہ کے سامنے جھکے، حالانکہ ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شعور نہیں ہے، دیکھا دیکھا پھر بھی وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جو جاج نے کہا اتنی پیاری بات کہ کافر خود تو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو ہر انسان بھی چاہے مومن ہو کافر ہو اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے صبح شام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، بس جو دو وقت ارب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت صوبان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیں جس جو مجھے جنت میں داخل کرتے، یا وہ عمل بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر میں نے سوال کیا، پھر آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری دفعہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ خوشی ملے تو خوشی کے اس میں اس یعنی ایک شکر میں آپ سجدہ شکر کر لیں، چاہے آپ اگر نفل نہیں پڑھ سکتے اس وقت، نہیں اس وقت کوئی موقع، جو ہی خوشی کی خبر ملی سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو روایت سنا یہ مسلم کی ہے، اسی طرح ایک اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یہ سجدہ تلاوت کرتا ہے نا، یعنی یہاں پہ جیسے اب سجدہ تلاوت ہے، تو شیطان الگ جا کے روتا ہے۔ اس وقت آپ اٹھیں اور سجدہ کریں تو آپ نے شیطان کو رلا دیا اور کہتا ہے ہائے میرا عذاب، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے انکار کر دیا تو مجھے جہنم ملے گی۔ اب یہ وہ ریگریٹ میں نہیں کہہ رہا، مگر اس کو یہ جلن ہے کہ دیکھو اس نے سجدہ کر لیا اور مجھے نہیں ہو پایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جو اعضائے سجود ہے نا جن پہ آپ سجدہ کرتے ہیں جو سات ہڈیاں، ان کے جلانے کو اللہ نے جہنم پہ حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، جہنم ان کو نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور سجدے میں دیکھیں انسان اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے نا کہ اس سے زیادہ وہ گر نہیں سکتا۔ یہ جو ہمارا سب سے زیادہ عزت والے جو جگہ ہے وہ ہمارا سر ہے، ہمارا چہرہ ہے، تو پورے جسم میں سب سے زیادہ یہی عزت کی ہوتی ہے نا چیز، تو اس کو جب انسان کسی کے آگے ایسے کر دے، اسی لیے کسی اور کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے آگے انسان یہ اپنا سب سے عزت والا شرف والا یہ حصہ زمین پہ رکھ دے۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ افلاح نامی ایک غلام تھا، جب وہ سجدہ کرتا تھا تو مٹی کو پھونک مار کے اڑاتا تھا، جیسے انسان کر کے مٹی ہٹاتا ہے نا پھر اس کا سجدہ کرتا۔ آپ نے فرمایا افلاح اپنے چہرے کو خاک آلود کرو، یعنی اللہ کے سامنے اس چہرے کو مٹی میں رول دو کہ اللہ دیکھے کہ یہ چہرہ میرے لیے خاک آلود ہو رہا ہے میرے آگے جھکنے کے لیے، میں نے اللہ اتنا گرا دیا اپنے آپ کو کہ اس سے زیادہ میں نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ سجدہ بڑی قیمتی چیز ہے انسان کو جس کو نصیب ہو، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے زمین پہ سجدہ نہیں کر پاتے نا، تو وہ بھی ایک جو حسرت اور وہ ہوتی، کیونکہ جو زمین کے اوپر آپ اپنا چہرہ رکھتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں اس کا لطف اتنا ہے کہ اس پہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تجھے سجدہ کر سکتی، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ کبھی کوئی ایسی تکلیف ہو جائے نہیں کر پائے تو وہ یعنی وہ بات ہی نہیں ہے، جو جھک جانا ایسے وہ بات ہی نہیں. اور جب سجدہ کریں تو سوچا کریں کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے, ہر پلینٹ, ہر ستارہ, ہر سیارہ, ہر درخت, ہر پہاڑ, ہر ایک چیز سجدہ کر رہی ہے اس رب کو. کائنات ساری جھکی ہوئی ہے جس کے سامنے, میں کیوں جھکنے سے محروم رہوں؟ اس کی ایک دعا ہے, سجد وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. سجدہ کیا وجہی, میرے چہرے نے, اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا, اس کی کان اور آنکھیں بنائی اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے. اور وہ بڑا بابرکت ہے, وہ جو سب سے خوبصورت تخلیق کرنے والے. تو صبح شام سجدے ہو رہے ہیں اللہ کے آگے, غور تو کیا کرو, سایوں کو دیکھ کے غور کیا کرو, سجدے کر رہے ہیں, یہ بھی سجدہ کر رہا ہے, یہ بھی سجدہ کر رہا ہے, یہ بھی سجدہ کر رہا ہے, میں کیوں محروم رہوں؟ دیکھو مالک کے سامنے سب جھکے ہیں. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں یہاں پر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را, تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله